لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب. ہوائے مدینہ سے آپ کے مشام دماغ معطر ہو رہے ہوں گے اور آپ اپنی روح میں تازگی محسوس کر رہے ہوں گے. ہو سکے تو ننگے پاؤں روتے روتے مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہو.
جوتے اتار لو چلو باہوش با ادب، جوتے اتار لو چلو باہوش با ادب، دیکھو مدینے کا گلزار آ گیا، رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جہاں، رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جہاں، سر کے ہے او پاؤ رکھنے والے، یہ جان چشم وارو قدم قدم لے کے ہر دم ہے جانے دو، جانے دو راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے گھڑیاں گنی ہے برسوں کے، یہ شبھ گھڑی پھری گھڑیاں گنی کے پھر یہ دل میرے سینے سے سر گے ہے. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، اللہ اکبر اپنے قدم اور حسرت ملائکہ تو جہاں وسر سر کی ہے، معراج کا سما ہے کہاں پہنچ جائے، روسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے،
کرسی سے
اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔
حاضری روضہ رسول سے پہلے مکان وغیرہ کا بندوبست کر لیجئے، حاجت ہو تو کھا پی لیجئے، الغرض ہر وہ بات جو خشوع و خضوع میں مانے ہو اس سے فارغ ہو لیجئے۔ اب تازہ وضو کیجئے، اس میں مسواک ضرور ہو، بلکہ بہتر یہ کہ غسل کر لیجئے، دھلے ہوئے کپڑے، بلکہ ہو سکے تو نیا سفید لباس، نیا امامہ شریف وغیرہ زیب تن کیجئے، سرما اور خوشبو لگا لیجئے، اور مشک افضل ہے۔ اب روتے ہوئے دربار کی طرف بڑھیے، اے لیجئے وہ سبز سبز گنبد جسے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا، خیالوں میں چوما تھا، اب سچ مچ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔
کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس
الحبیب۔ ہاں ہاں یہ وہی سبز گنبد ہے جس کے دیدار کے لیے عاشقان رسول کے دل بے قرار رہتے اور آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں۔ خدا کی قسم روضہ رسول سے عظیم جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کجا جنت میں بھی نہیں ہے، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب وسائل بخشش کے صفحات 298 کے حاشیے میں روزہ کے لفظی معنی ہے باغ۔ شعر میں روزہ سے مراد وہ حصہ زمین ہے جس پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدن معظم تشریف فرمائے۔ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، چنانچہ در مختار جلد 4 صفحہ 62 پر ہے، محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف سے بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ اب سراپا ادب و ہوش بنے، آنسو بہاتے یا رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے، باب بقیع پر حاضر ہوں۔ یہ باب مسجد نبوی کی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے جانب مشرق ایسٹ کی طرف واقع ہے، عموماً دربان باب بقیع سے حاضری کے لیے نہیں جانے دیتے نہ بھیڑ کے موقع پر، لہذا باب السلام ہی سے زائرین حاضر ہوتے ہیں۔ اس طرح حاضری کی ابتدا سر اقدس سے ہوگی اور یہ خلاف ادب ہے، کیونکہ بزرگوں کی خدمت میں قدموں کی طرف سے آنا ہی ادب ہے۔ اگر باب بقیع سے حاضری نہ ہو، اگر باب بقیع سے حاضری نہ ہو سکے تو باب السلام سے بھی حرج نہیں، اگر بھیڑ وغیرہ نہ ہو تو کوشش کیجئے کہ باب بقیع سے حاضری نصیب ہو جائے۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا،
چلا ہوں
چنیدن حکایت یاد آ رہی ہے، سنی ہوئی کہ کسی شخص نے مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں ایک اپنا کوئی قالین بچھایا ہوگا تو اس پر کوئی دیوانہ جس کے کپڑے اور کوئی ایسے عمدہ نہیں تھے، سادے کپڑے تھے اور اس طرح وہ اس کے قالین پہ چڑھ گیا قدموں سے، تو اس کو بچھانے والا کوئی بڑا آدمی تھا دنیاوی اعتبار سے، اس کو ذرا ناگواری سی دل میں آئی اور اس کو اس نے ہٹا دیا کہ دیکھو تو سی ہم نے کیا بچھا کر رکھا ہے، ہٹا دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ رات کو جب وہ سویا قالین بچھانے والا, تو اس کو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ ہمیں اس قالین کی ہماری مسجد میں بچھانے کی حاجت نہیں ہے جس پر ہمارے عاشقوں پر قدم رکھنے پر پابندی ڈالی جائے, اپنا قالین واپس لے لو, اس طرح کا کسی نے سنا تھا. اب اس پر ایک شعر ہے, یہ شعر خیر اس کے ضمن میں نہیں ہے, کسی نے لکھا ہے جو پڑھا جا سکتا ہے. اس میں ایک تو طواف کا ذکر ہے, ایک احرام ہستی کا ذکر ہے, تو شاید یہ ہمارے نعت خوانی سمجھتے ہوں گے کہ یہ طواف تو کعبے ہی کا طواف مراد ہوگا یہاں, اور احرام ہستی سے مراد یہ دو چادروں کا احرام ہوگا. احرام ہستی غالباً لباس کو بولتے, یہ جو لباس ہے نا یہ احرام ہستی, اور طواف مانے گھومنے پھرنے کو بھی طواف بولتے ہیں, پھرنے کو. تو مدینے کی گلیوں میں پھرنا اگرچہ طواف کی اصطلاح یا نہیں ہوتی لیکن شعر کا مفہوم یہی ہے, تو اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر یہ شعر سنیے.
طواف کو
حاضری ہو رہی ہے. مدینے کے راستے تو جہاں جاتے ہیں سیدھے سیدھے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں تو سیدھی سڑک ہے, تو یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ ہے.
پیچیدہ ان مانو کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ پیچیدہ راستے ہیں جن کو اس شعر سے سمجھیں, کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت, یعنی جو دل کی آنکھیں رکھتا ہے وہ یا پاؤں کیسے رکھے گا, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جاتے ہیں. ان مانو کر کے میرے کہاں میرے گندے قدم اور کہاں محبوب کے نقش قدم,
یہ
کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی کہ جہاں میں اپنے پاؤں رکھ سکوں. تو یوں شاید ان کا شاعر کا تخیل ہو. اقبال عظیم مرحوم نے بہت کلام لکھا ہے, نابینا تھے خود, ابھی تو نادیدہ نادیدہ لکھا ہے کہ مدینہ ہم نے بھی دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. تو یہ شاید یہ مراد سمجھ میں آتی ہے. واللہ اعلم بالصواب.
کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے
پر بھی اس نے یہ ہو سکتا ہے اس کا تخیل ہو, بیچارہ نابینا تھا, اور باب جبریل کے سامنے اس وقت باب بقی یہ بعد میں بنا, باب جبریل بہت پرانا عاشقوں کے دور کا ہے. یہ اب سنا بند رکھتے ہیں نا باب جبریل,
باب جبریل کھلا ہوتا ہے, قدمین شریفین میں حاضری ہو جاتی ہے وہاں سے, لیکن باب جبریل سے باب جبریل سے مواجہ کی طرف نہیں آ سکتے.
اچھا, مواجہ شریف کی طرف نہیں آ سکتے. تو یہ اپنے باب جبریل کے سامنے ایک گلی جاتی تھی جو دیکھنے میں بہت تنگ گلی لیکن عظمت میں بہت بڑی گلی, بہت ہی بڑی, دنیا ساری اس کے کونے میں سما جائے. تو اس گلی کے اندر جائیں نا تو وہاں اہل بیت اطہار کے مکانات کہتے تھے کہ انہی بنیادوں پر اہل بیت اطہار کے مکانات تھے اور بہت قدیم مکانات تھے, پرانے پرانے مکانات. الحمدللہ ان گلیوں میں گھما پھرا ہوں میں سن 80 میں, اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک وہ رہی تھی. تو یہ گلیاں واقعی یعنی کہ وہ بظاہر چھوٹی چھوٹی گلیاں جس کو ہم اپنی زبان میں یہاں پر بھول بھلیاں کہتے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ وہ چونکہ بےچارے نابینا تھے اور مدینے کی حاضری دی ہوگی, ان کے یہ اشعار بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے مدینے کی حاضری دی. اب یہ ان گلیوں میں ایک تو بےچاروں کی ظاہری آنکھیں بند, تو وہ یوں ان کو چلنے میں کچھ دشواریاں آئی ہوں, اس پر یہ شعر لکھا ہو اور کسی نے ہاتھ پکڑ لیا ہو کہ بابا چلو میں آپ کو مسجد نبوی تک لے جاتا ہوں. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ تو یہ ہو سکتا ہے یہ ظاہری معنی میں شعر ہو, اس لیے ہم اس کو کہیں کہ نبی کے ہاتھ نے تو یہ شاید ہمارا تصرف بھیجا.
ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں, آپ لے جائیں بابا, اسی طرح ہم کو آنکھیں ہم بند کر لیں گے. بابا یہ ان کا بھی ذوق تھا کہ وہ آنکھیں ظاہری نہیں تھی لیکن روزے کے پاس پہنچ کے ان کو پتا چل گیا تھا, ایسا بھی ان کا ایک شعر ہے کوئی.
ہاں وہ ہے یہ کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. بصارت آنکھوں کی نظر کو بولتے ہیں, بصیرت دل کی نظر کو. تو یہ شاعر کہتا ہے کہ میری آنکھیں تو روشن نہیں ہیں, میری بینائی جا چکی ہے, بصارت تو کھو گئی لیکن بصیرت سلامت ہے, میری دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں.
بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو
میرے پاس نہیں ہے, دل کی آنکھیں موجود ہیں. اور دیدہ معنی آنکھ, دیدہ کے معنی آنکھ. تو ظاہری بینائی نہ صحیح, دل کی آنکھیں چونکہ روشن ہیں, تو میں نے بغیر آنکھوں کے مدینہ دیکھ لیا ہے, یہ اس شعر کا مفہوم ہے. اب دیکھیں کسی شاعر کے بعض اشعار سے میرا اتفاق یا اس کو اپنے انداز میں پیش کرنا, اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کے ہر شعر سے ہی مجھے اتفاق ہو, یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ شاعر عموماً بہت تلا بازیاں کھاتے ہیں اور بڑی بھاری غلطیاں کرتے ہیں, ایسی کہ وہ آدمی کان پکڑ لے. ان کے بارے میں میں کچھ مطلب نہیں عرض کر رہا, اگر بعض شعر مبالغے والے اور محسوس ہوتے ہیں, لیکن اب یہ کہ یہاں ہم حسن ظن رکھیں گے کہ انہوں نے خواب میں مدینہ دیکھ لیا ہوگا, تو خواب میں تو آنکھوں کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, نابینا خواب تو دیکھ سکتا ہے نا, تو یوں انہوں نے اس کو تخیل بنا لیا ہوگا, یا ویسے ہی اللہ چاہے تو کیا بعید ہے کہ اندھے کو بھی مدینہ دکھا دے اور اپنے محبوب کا روزہ دکھا دے, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے. کسی صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو آنکھیں روشن ہو جاتی تھی,
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ابھی اللہ کی رحمت ہے کہ ویسے نابینا ہو جاتے تھے, جب ان کو نماز کا بہت شغف تھا, جماعت کا حد درجے ان کو جذبہ تھا کہ بہت غمگین ہو گئے تھے جب بینائی چلی گئی, تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ جب نماز کا وقت آتا تو ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی. بعد جماعت نماز پڑھ کے واپس جب گھر آتے تھے تو پھر بینائی جو تھی وہ تشریف لے جاتی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بھی ہمیں تو اس نے ذہن رکھنا چاہیے, کیوں شاعر کے بارے میں قیل و قال کریں گے شعر اس نے غلط لکھا ہے, جب تک ہمارے پاس کو واضح کری نہ. تو میں صرف اعلی حضرت کے اشعار کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتا ہوں، باقی سب کے نہیں ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اب یہ کہ ہر کلام ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ کلام سارے شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، ہے نا. یہ ان کے اشعار یہ پڑھے جاتے ہیں ہمارے یہاں، تو یہ بہت اچھے اشعار ہیں، انہوں نے اور سینکڑوں ہزاروں اشعار لکھے ہوں گے. جب تک سارے پڑھ کر اس کی مطلب کوئی تنقید نہ ہو جائے شریعت کے اعتبار سے اس وقت تک تصدیق تو مشکل ہے نا. انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، جان بوجھ کر بھٹک جائیں گے. میں اصل اس کے پیچھے کی حکایت سنانا چاہتا تھا. یہ شعر بظاہر بہت مبالغے والا ہے، کلام اس پر ظاہر ہے کہ کلام کرنے والے کلام ہی کریں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. تو یہ شعر ہمارے ان دنوں پڑھا جاتا تھا. تو حکایت یہ بنی کہ ہمارا چل مدینہ قافلہ میں ایک عیسائی بھائی لاپتا ہو گئے. کہاں گئے؟ اب ان کی تلاش شروع ہوئی، تلاش شروع ہوئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے عیسائی بھائیوں نے جا کر کہیں دور جا کر ان کو ایک جگہ پایا کہ جہاں وہ سر جھکا کر افسردہ بیٹھے ہوئے تھے. یعنی انہوں نے اس شعر پر قصدن بھٹک دے، یہ عملی اس کا مظاہرہ کیا تھا. ہم یعنی ایک نظر سنیں گے تو یہ شعر غلط ہے کہ جان بوجھ کر بھٹکنا نہیں چاہیے، بھٹک. میں احد پہاڑ پر بھٹک گیا تھا سن 80 میں، اور بھٹکا بھی کیسا تھا کہ عجیب صورت حال تھی. ایک باب المدینہ کے اسلام بھائی مجھے مل گئے تھے، ہم سیدنا حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار پر حاضری دی اور احد شریف کی زیارت کے لیے ہم گئے دونوں. پھر اوپر گئے اور اوپر جا کر پھر اب اتنا آگے پیچھے نکل گئے کہ اب راستہ ہی نہیں، جدھر جاؤ ادھر کوئی ڈھلان ہے تو پہاڑ، تو اب سمجھو کہ کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا. اچھا میری اپنی کیفیت عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں اس نے کیا کہنا چاہیے تحدید نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مجھے گھبراہٹ نہیں تھی، تشویش نہیں تھی. حالانکہ واقعی ہم کو رستہ پتا نہیں تھا کہ اب جانا کدھر ہے، اور دن کا وقت تھا، دھوپ کا وقت تھا، اور میرے جو ساتھ تھے ان کو تشویش ہوئی ہوگی کہ مجھے بہرحال کوئی تشویش نہیں ہوئی، اور راستہ بھی نہیں مل رہا تھا، کوئی ایسا تھا بھی نہیں جس سے پوچھے، ہم دونوں ہی تھے، تو پار تھا ظاہر ہے، کوئی مظاہرین بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اب کیا کریں؟ اب میں بڑا مطمئن کہ ہاں میں ہوں کہاں، کہاں ہوں؟ مدینے میں. ہم کہاں ہیں؟ مدینے. اب مدینے میں بھی مطلب یہ لوگوں کو تشویش کی بات ہے، آقا کے پہاڑ پر آئے اور اس پہاڑ پر کے جو جنتی پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر کے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب اس پہاڑ پر موت پر ہزاروں زندگیاں قربان اگر ایمان پر کسی کو آ جائے تو. خیر تو میں الحمدللہ مطمئن تھا، اور میں تو لیٹ گیا، ٹانگیں پھیلا دی، یعنی کہ میں لیٹ گیا اور میں وہ شعر پڑھتا تھا، لاشا میرا طیبہ کے بیابان میں پڑا ہو اور روح بنے بلبل بستان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی کاش میری لاش مدینے کے جنگل میں بیابان میں پڑی ہو اور میری روح جو ہے وہ میرے آقا کے باغ کا بلبل بن کر اڑتی پھرے. یہ مولانا جمیل الرحمان صاحب رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا شعر تھا جو میں نے ابھی پڑھا. خیر یہ ہوا، لیکن بعد میں الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں. اس کا مطلب یہ کہ وہ لاشا میرا وہاں فی الحال گرا نہیں ہے، لیکن تمنا ہے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے پہ جا بیٹھے، قفص جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا. یعنی میری آرزو یہ، شاعر کہہ رہا ہے، ایک مشہور شاعر جس کا تخلص تھا شہیدی، اور کہا جاتا ہے اس کی یہ آرزو پوری ظاہری طور پر ہوئی بظاہر، وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے اس کے معنی ہو سکتا ہے کہ سب کی سمجھ میں نہ آئے ہوں، بعضوں کی آئے ہوں. میری تمنا، میری آرزو ہے کہ جب یہ الفاظ کا ایک مطلب بندھن ہے، الفاظ کا وہ کہ جب میرا قفس یعنی بدن کا پنجرہ کھلے اور جو میری روح اندر قید ہے وہ باہر نکلے، یعنی جب مجھے موت آئے، میری روح اڑے، پرواز کرے، تو کیا ہو؟ تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے پہ جا بیٹھے. یہ تو آسان ہے، یا رسول اللہ آپ میری روح جو ہی نکلے، میری آرزو ہے کہ آپ کے روزے پر بیٹھ جائے، اڑ کر بیٹھ جائے، آرزو ہے. تو یہ کہتے ہیں، میں نے پڑھا تھا کہ یہ شہیدی تخلص ہے، اور یہ بہت پرانا شاعر ہے، آج کل کا نہیں، یہ اعلی حضرت سے بھی غالباً پہلے کا ہے. تو یہ جب مدینے گیا تو سرکار کے جب روزے پر پہنچا، سبز گنبد کی زیارت کی، اس کا دم نکل گیا. تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا. یہ نصیب والوں کی بات ہے. اپنا کیا شعر ہے اس میں؟ الحبیب صلی اللہ باب بقیع نہ ملے تو باب جبرائیل یا جس بھی باب سے حاضری ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عرض کر کے ذرا ٹھہر جائیے. گویا سرکار دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شاہی دربار میں حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا سیدھا قدم مسجد شریف میں رکھیے اور ہم تن ادب ہو کر داخل مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام ہوں. اس وقت جو تعظیم و ادب فرض ہے وہ ہر عاشق رسول کا دل جانتا. ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان دل سب خیال غیر سے پاک کیجیے اور روتے ہوئے آگے بڑھیے. نہ ارد گرد نظریں گھمائیے نہ ہی مسجد شریف کے نقش و نگار دیکھیے. بس ایک ہی طرف ایک ہی لگن اور ایک ہی خیال ہو کہ بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے چلا ہے، یہ بارگاہ بے کس پناہ ہے، یہیں مجرموں کو امان ملتی ہے، چھوڑ کر آپ کا در جائے سرکار کدھر، چھوڑ کر آپ کا در جائے سرکار کدھر، صدقہ حسنین کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا،
چلا
الحمد والنعمة لك والملك لا